کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین۔ خدا تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے، ماہ مبارک رمضان کی برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کو حاصل کرنے کے لیے، امام وقت کی نظر لطف کے حصول کے لیے، جہاں کہیں بھی ہوں نبی اور اولاد نبی پر درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم، بے پناہ شکر خدا تعالیٰ کا، الحمدللہ جس نے ہمیں نعمتیں نصیب کی ہیں، دنیا کی مادی نعمتیں بھی اس کی طرف سے ہیں اور روحانی، معنوی اور آخرت کی پائیدار نعمتیں بھی اس کی طرف سے ہیں۔ تمام نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں، اور یہ کہ اس نے ماہ مبارک رمضان کی سعادت دی، روزوں کی فضیلت نصیب کی، چاہے وہ لوگ جو روزے رکھ پائے ہوں اور چاہے وہ لوگ جو کسی بھی بیماری، سفر، عذر کی وجہ سے روزے نہ رکھ پائے ہوں، ماہ رمضان تو سب کے لیے فضیلت ہے۔ تو خدا نہ کرے اگر کسی بھی وجہ سے آپ روزہ نہ بھی رکھ پائے ہوں تو آپ نے جسم کا ایک روزہ نہیں رکھا ہے، باقی روزے رکھ سکتے ہیں، ان روزوں سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ تو شکر ہے خدا تعالیٰ کا کہ جس نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت دی، اور اس نے یہ موقع نصیب کیا کہ ہم اس کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور دین کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں واپسی کا جو سفر ہے اس کے لیے تیار کر سکیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا کے کلام میں جو بہت بڑی ایک خوبصورتی ہے وہ یہ کہ جملے بہت سادہ ہیں، ان میں کوئی بہت بڑی فلسفی نظر نہیں آتی۔ آپ بعض اوقات یہ فلسفرز کے کلام پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا بعض اوقات کہ کیا لکھنا ہے، چاہے وہ ویسٹرن ہو چاہے وہ اسلامک ہو۔ آپ کتابیں خدا پڑھیں، بہت کم کبھی ایسا ہوگا جب کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آیا کیا لکھا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ ہاں، ہر انسان کو اپنی سطح پر کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ وہ جملہ میں پڑھتا ہوں، مجھے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، علماء پڑھتے ہیں، انہیں تو پتہ نہیں کیا سمجھ میں آنے لگتا۔ یہ حکماء، عرفاء، اولیاء، اوصیاء پڑھتے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کن آسمانوں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ہم جیسے کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ تو یہ کتاب خدا کی خوبصورتی ہے، اور یہ کہ خدا تعالیٰ نے مثال کے طور پر یہ جملہ فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں بڑی جامعیت ہے۔ ابتدا انسان بھی ہے، انتہائی انسان بھی ہے، ابتدا بھی خدا ہے، انتہا بھی خدا ہے۔ اور یہ جو سفر بیچ کا ہے، اس کی میں مثال دیتا ہوں اینالاگ گھڑی سے، کہ اینالاگ گھڑی میں یہ جو 12 کا عدد ہے، یہی ابتدا ہے، یہی انتہا ہے، اور یہیں سے شروع ہوا ہے انسان، خدا کی طرف سے سفر شروع کیا ہے اس نے، انا للہ، اور اسی کی طرف جائے گا۔ تو یہ جو 6 کا عدد ہے، جو سب سے نیچے ہے اور دیکھنے میں اس 12 کے عدد سے سب سے دور ہے، تو یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ سب سے پست ہے، دنیا دنیا۔ اور اس پست زندگی کے اندر ایک بونس پوائنٹ نصیب ہو رہا ہے اس کو، کہ جو اس کو صحیح استعمال کر لے۔ تو ہے تو پست اور ہے تو خدا سے دور، لیکن اگر کوئی عقل مند انسان ہو تو اس دنیا میں وہ کمال حاصل کر سکتا ہے جو اگلی دنیاؤں میں حاصل کرنا ہزاروں سال کا کام ہے ہمارے حساب سے، اور یہاں پہ تو 10-5 سال میں، ایک دن میں بھی حاصل کر سکتا ہے۔ البتہ وہ سب بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جو ایک آدھ دن میں حاصل کرنے، ورنہ زندگی لگانی پڑ جائے گی، لیکن وہ بھی کم ہے۔ اگر آپ 50-60 سال زندگی لگا کر وہ کمانات لے لیں جو اگلے دور کے اندر ہزاروں سال اور لاکھوں سال میں ملنے، تو یہ تو بہت بڑا فائدے کا سودا ہو گیا۔ تو اس سودے میں ہم بلائے گئے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ خدا تعالیٰ خرید رائے مومنین سے ان کے مال کو اور ان کی جان کو کہ ان کو جنت دے گا۔ اچھا، یہ مال اور جان بھی کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ بھی خدا کی دی ہوئی ہے۔ تو جو خود دیتا ہے وہ خود ہی خریدتا ہے اور کہتا ہے اس کے بدلے میں بھی جنت دوں گا۔ تو وہ آپ جائیں کسی دکان پہ کسی سپر اسٹور پہ اور سپر اسٹور سے آپ ایک چیز اٹھائیں اور وہ ٹرالی دو ٹرالی بھر کے لے جائیں اور دو ٹرالی بھر کے لے کے جائیں, ایک ٹرالی کو آپ اس سے کہیں کہ بھائی اس کا مجھے بل کرو, اور جب وہ بل کرے اور آپ دوسری ٹرالی اس کو دیں کہ لو بھائی یہ تمہارے پیسے ہو گئے, تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی یہ جو پہلی ٹرالی ہے یہ بھی ہماری ہے, یہ جو دوسری ٹرالی ہے یہ بھی ہماری ہے, آپ پہلی ٹرالی کا بل دوسری ٹرالی سے کیسے کر سکتے ہیں, دونوں ہمارا ہے. لیکن اللہ وہ بیچنے والا ہے جو یہ کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے جان میں نے دی ہے, مال میں نے دیا ہے. قرآن کریم میں جب کہتا ہے صدقہ کرو انفاق کرو, کہتا ہے اس میں سے کرو جو میں نے دیا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے اگر جو میرے دیے ہوئے میں سے یہ کرے گا اس کو میں جنت دوں گا. واہ بھائی کیا خدا کا نظام. تو اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے, اب میں بیوقوف وہ بنوں جو یہ سمجھے کہ یہ میرا ہے اور میں نہیں دوں گا تو میں تو گھاٹے میں رہوں گا ہی رہوں گا. تو خدا نے مطالع فرماتا ہے کہ تم لوگ اپنے نفس اور اپنے مال کو دے کر اس دنیا کے بڑے مقامات کو لے سکتے ہو, یہاں تو 50-60 سال کی بات ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, اور تم وہاں پہ کیا کچھ حاصل کر سکتے ہو, اور یہ بھی جب دو گے تو اس کے بدلے میں ایسی لذتیں دوں گا جس کا لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, یہ ایک علیحدہ مزہ ہے. تو یہ ہم سے مانگا گیا ہے, اور اس سفر میں ہم اور آپ بلائے گئے ہیں, اور بصیرت اور معرفت اور نورانیت یہ ہے, اور یہ خدا کا رزق ہے. رزق واقعی یہ ہے کہ خدا نے مطالع کسی کو یہ بتا دے, یہ سمجھا دے کہ اس دنیا میں کرنا کیا ہے, اور اس کے بعد وہ گھاٹے کے سودے سے بچ جائے اور فائدے کے سودے کی طرف چلنا شروع کر دے اور اپنی زندگی کو استعمال کرتا چلا جائے. یہ روایت میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں, بڑی نفیس روایت ہے. البتہ ایک خطرہ میرے ذہن میں لگا رہتا ہے اور وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کو, چونکہ میں نے کل بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ہماری مینٹیلیٹی آج کی دنیا پہ بن گئی ہے. آج کی دنیا پہ مینٹیلیٹی بنی ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ہم بعض چیزوں کو اس طرح نہیں سمجھ پاتے جس طرح دین ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے, اور جب ہمیں نہیں سمجھ میں آتا اور ہماری مینٹیلیٹی میں وہ چیز صحیح نہیں ہوتی تو ہم چلانا شروع کر دیتے ہیں یہ تو غلط ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ وہ ہو گیا, چونکہ ہم سمجھے نہیں تھے. تھوڑا سا محنت کریں, بات سمجھ میں آ جائے تو پھر بالکل صحیح لگنے لگتا ہے. اور لیکن یہ کہ اتنا تحمل کچھ لوگوں میں ہوتا ہے, کچھ لوگوں میں نہیں ہوتا ہے, بعض اوقات ہم لوگ جلد بازی کر بیٹھتے ہیں. تو بہرحال ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, مجھے یاد ہے میں نے کہیں پہ یہ واقعہ بیان کیا تو کچھ دوستوں نے بعد میں پتہ نہیں کون کون سی اس میں منمیخ نکالنا شروع کر دی, یہ کیسے ہو گیا, وہ کیسے ہو گیا. سب کا سب قابل دفاع تھا, لیکن وہ ہم لوگوں کی عادت بعض اوقات ایسی ہو گئی ہے کہ ہمیں پہلا لفظ اعتراض کا کرنا ہوتا ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم آدھے گھنٹے کوئی بات کرتے ہیں, اس میں کوئی 10 سیکنڈ کوئی ایک لفظ کہہ دیتے ہیں, اور وہ 10 سیکنڈ کے اوپر لوگ سارا وقت گزار دیتے ہیں, اور وہ جو آدھا گھنٹہ باقی بات ہوئی تھی اس پہ کوئی سوچنے والا نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ ہم جیسوں کی کمی بھی ہے, شاید وہ 10 سیکنڈ نہ بھی کرتے ایسا خراب تو گزر جاتا, لیکن ہماری بھی تو کوئی کمی ہوگی جس کی وجہ سے یہ حرکتیں ہو جاتی ہوں گی. تو بہرحال وہ روایت بڑی عجیب روایت تھی. اس روایت میں لکھا کہ جناب تاریخ کا ایک واقعہ اور روایت کے ساتھ, اور وہ لکھا کہ ایک بندہ تھا نشاپور کا رہنے والا کوئی تاجر تھا, اور وہ مدینہ گیا, اور وہ مدینہ گیا تو اس میں دیکھا کہ اس نے امام تشریف لاتے تھے ایک مسجد کے اندر. مجھے یاد آتا ہے کہ شاید میں پہلے جب کبھی سڈنی آیا تھا تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. تو بہرحال تو وہ کہنے لگا کہ وہ جو نشاپور کا تاجر تھا وہ مدینہ آیا اور اس نے دیکھا کہ امام تشریف لاتے تھے مسجد کے اندر, اور وہ ایک سواری پہ آتے تھے, اور ان کا غلام جو تھا وہ سواری کو باندھ دیتا تھا ایک جگہ کے اوپر, کھڑا ہو جاتا تھا اور امام مسجد کے اندر تشریف لے جاتے تھے درس دینے کے لیے. اب مجھے یاد آتا ہے کہ جو دوستوں نے سننے کے بعد اعتراض کیا وہ یہ کیا کہ امام خود تو مسجد میں چلے جاتے تھے, وہ غلام کیوں نہیں جاتا تھا اندر. ارے بندے خدا, اس زمانے کے اندر یہ کوئی گاڑیوں اور پارکنگ تھوڑی ہوتی تھی, یہ جو جانور کے اوپر لوگ جاتے تھے ان جانوروں کو کہیں باندھتے تھے, پھر وہاں پہ ایک بندہ کھڑا کرنا پڑتا تھا جو ان جانوروں کی دیکھ بھال کرے, تو یہ اس زمانے کا روٹین تھا. اور ویسے بھی امام اس وقت درس کے لیے تشریف لائے تھے, ممکن ہے نماز کے لیے کوئی اور بندوبست ہوتا ہو. تو بہرحال امام اندر تشریف لے جاتے تھے, تو وہ جو نشاپور کا تاجر آیا مدینے, یہ لوگ معمولاً حج وغیرہ کے اوپر آیا کرتے تھے, حج کے بعد مدینے چلے جاتے تھے اور وہاں پر اپنے امام سے ملتے تھے. تو وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ اس طرح سے امام آتے ہیں اور وہ بندہ خدا امام کی سواری کو پکڑتا ہے, اور اس نے دیکھا کہ امام کا اس بندے کے ساتھ انٹریکشن ہے. مثلاً یہ غلام مثلاً امام کو سلام کرتا ہوگا, باتیں کرتا ہوگا, امام جب جا رہے ہوتے ہوں گے کوئی دعا کرتے ہوں گے, واپس آتے ہوں گے تو کوئی دعا کرتے ہوں گے. اس نے دیکھا اس کا, بہرحال امام کا اس بندے کے ساتھ انٹریکشن کافی زیادہ ہے. تو یہ بہت اپنے اندر ایک بہت خوش ہوا اور ایک اس نے منصوبہ بنایا. اس غلام کے پاس گیا اور اس غلام سے کہا کہ دیکھو بھائی, میں فنا علاقے کا بندہ ہوں, میرے پاس کچھ تجارت ہے اور میرے پاس کچھ دولت ہے, زندگی ہے, میں تمہیں ایک آفر کرتا ہوں. تم غلام ہو نا, میں تمہیں ایک آفر کرتا ہوں, اور آفر یہ کرتا ہوں کہ تم میری جگہ جا کر میرا بزنس سنبھالو اور میں تمہاری جگہ امام کی غلامی سنبھالوں گا, میں امام کی سواری پکڑوں گا. اب دیکھو تمہیں زندگی گزارنے میں بڑا زبردست موقع مل رہا ہے. اس زمانے میں جو یہ جو غلام ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے, یہ آزادی چاہتے تھے اور اس آزادی کو لینے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے تھے. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اہل بیت اطہار اگر اس زمانے میں غلاموں کو لیتے تھے تو اس طرح جس طرح لوگ غلاموں سے ٹریٹ کرتے تھے, ظاہر ہے اہل بیت ایسے نہیں کرتے تھے. وہ ان لوگوں کو اپنے گھروں میں رکھتے تھے, اہل بیت غلاموں کو اپنے گھروں میں رکھتے تھے, ان کو تیار کرتے تھے اور کچھ عرصے کے بعد پیسہ دے کر ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے. مشہور و معروف ہے کہ مولا چوتھے سرکار کے آزاد کیے ہوئے انسانوں سے مدینہ بھرا ہوا تھا. بہت تو مدینہ کے اندر تو ایسے تھے جن کو مولا چوتھے امام نے آزاد کیا تھا. تو بہرحال مولا چھٹے سرکار کے زمانے میں بھی یہ دستور تھا, تو اس نے کہا کہ بھائی تم کو آزادی بھی مل جائے گی, تمہیں پیسہ بھی مل جائے گا, تمہیں سوشل اسٹیٹس بھی مل جائے گا, تم جا کے میری تجارت سنبھالو اور میں یہاں پہ یہ غلامی کروں گا اور امام کی سواری کی باک ڈور سنبھالوں گا, امام باہر تشریف لائیں گے, سلام دعا یہ. تو اس آدمی نے جو غلام تھا وہ عقل مند آدمی تھا, جو مجھے سمجھ میں آیا, اس نے کہا کہ میں پہلے امام سے پوچھوں گا پھر میں تم کو بتاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تاجر نے کہا کہ ٹھیک ہے, جا کے تم پوچھنا. تو جب امام سے بات کرنے کا اسے موقع ملا غلام کو, تو اس غلام نے مولا سے کہا کہ مولا مجھے آپ سے ایک بات میں مشورہ لینا ہے. تو اس روایت میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا, واقعا انجوائے کرنے کے قابل. اور اس نے کہا مشورہ لینا ہے, تو امام نے فرمایا کہ ہم تمہیں بہترین مشورہ دیں گے, ہم تمہیں بہترین مشورہ دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو کہا کہ اس طرح سے ایک تاجر آیا تھا اور اس نے مجھے یہ آفر کیے اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو کتنا عجیب ہے یہ. مثلا امام اس وقت اسے کہتے ہیں ہاں تم اسے ایکسیپٹ کر لو, تو وہ چلا جاتا اور وہ نشاپور کا تاجر امام کے پاس آ جاتا. امام کے پاس غلاموں کی کمی ویسے بھی نہیں تھی, مثلا وہ چلا جاتا, امام اسے قبول کرتے نہیں کرتے جو کچھ بھی تھا. لیکن امام نے ایک عجیب رخ کی طرف اشارہ کیا اور اس سے کہا کہ دیکھو میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ یہ جو تاجر ہوتے ہیں کیا یہ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں خود سے؟ اگر ان کے اختیار میں ہو تو گھاٹے کا سودا کرتے ہیں یا فائدے کا سودا کرتے ہیں؟ تو غلام نے کہا کہ یہ جو تاجر ہوتے ہیں یہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتے, یہ فائدے کا سودا کرتے ہیں, یہ کمائی کا سودا کرتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ اگر یہ تم سے یہ سودا کر رہا ہے تو جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دے کر جو تم سے لے رہا ہے اس میں زیادہ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی ہمیشہ یہی ہوتا ہے, میں اگر آپ کو ایک چیز بیچوں گا تو جو چیز میں آپ کو دوں گا اس کے مقابلے میں آپ جو مجھے دیں گے وہ میرے لیے زیادہ اہم ہوگا, ورنہ مجھے دینا ہی نہیں تھا, میں آپ کو بیچتا ہی نہیں. تو مثال کے طور پر اگر مجھے کسی چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو آپ کتنا بھی پیسے دیتے رہیں میں وہ نہیں دوں گا آپ کو. تو میں دوں گا آپ کو کچھ اور اس کے مقابلے میں کچھ لوں گا, تو یقیناً یہ جو میں دے رہا ہوں یہ میرے نزدیک قیمت کم رکھے گا اور وہ جو میں آپ سے لوں گا اس کی قیمت اس کے مقابلے میں زیادہ ہوگی اگر میرے اختیار میں ہوا. اگر کوئی مجبوری ہو گئی تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے, ابھی لاک ڈاؤن ہو گیا پتہ نہیں لوگ اپنی چیزیں بیچ رہے ہوں گے تاکہ نقصان کم ہو جائے, یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے اگر میرے اختیار میں ہو. تو امام نے فرمایا وہ اپنے اختیار سے آیا اور تم کو یہ دے رہا ہے اور تم سے یہ لے رہا ہے, تو اس میں زیادہ مہنگی چیز زیادہ اچھی چیز کون سی ہوگی؟ تو وہ غلام سمجھ گیا, کہنے لگا مولا میں سمجھ گیا, میں اپنا یہ مقام اس کو نہیں دوں گا, یہ میرے لیے عزیز ہوگا, یہ میرے لیے قیمتی ہے. کاش ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے, کاش ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہمارا دین برباد کرنا چاہ رہا ہے, گرچہ اس بدبخت کو کچھ نہیں ملنے والا, لیکن یہ جو ہم سے لینے والا ہے یہ ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے, یہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے. کاش ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے, کاش ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو خدا ہم سے کہہ رہا ہے تم دنیا قربان کر دو اور دنیا قربان کرنے کے بعد اپنے نفس کی تعمیر کر لو, تزکیہ کر لو, کاش ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ خدا ہمیں گھاٹے کے سودے میں نہیں بلائے گا, خدا ہمیں ہمارے فائدے کے سودے میں بلائے گا. تاجر یہ کرے گا کہ وہ ہمیں کسی ایسے سودے میں بلائے گا, لیکن خدا کو تو غنی ہے, بے نیاز ہے, وہ ہمیں کسی گھاٹے کے سودے میں نہیں بلائے گا. تو اگر وہ ہم سے کہے گا کہ تم دنیا دے دو اور آخرت لے لو اور اپنی دنیا کی کچھ قربانیاں کچھ مشکلات برداشت کر لو اور آخرت کی طرف بڑھ جاؤ، یقیناً اس میں کوئی فائدہ ہوگا۔ بہرحال یہ ماہ مبارک رمضان اور یہ وہ بصیرت ہے جو خداوند متعال ہمیں دینا چاہتا ہے، یہ اور خدا کا شکر اس پر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا کہ اس ماہ مبارک رمضان کے اندر ان چیزوں کو ریویو کریں، اپنی لائف کو ریویو کریں، اپنی لائف کے آبجیکٹیوز کو ریویو کریں، اور یہ دیکھیں کہ ہم جس سمت بڑھ رہے ہیں یہ سمت صحیح سمت ہے یا نہیں ہے، رفتار ہلکی ہے، اس سے بہتر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ جن چیزوں پر ہم بعض اوقات چڑھ رہے ہیں وہ اصل کیا مقام رکھتی ہیں، اور جن چیزوں کو ہم حاصل کرنے میں بعض اوقات بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں آیا اس کی ورتھ اتنی ہے یا نہیں ہے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ روایت بھی کافی کے اندر ہے اور یہ یقیناً اصول کافی کے اندر ہے، اور یہ روایت اللہ کے رسول سے بیان ہوئی ہے۔ ایک بار پھر نبی اور اولاد نبی پر درود بھیجے، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ جو مقدمہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں جس میں واقعے کے آنے کی وجہ سے کافی تاخیر ہو گئی اور اب اس روایت کے لیے وقت انتہائی کم رہ گیا، وہ مقدمہ در حقیقت اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے تھا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اور آپ جب اس کو سنیں گے تو آپ کو یقیناً یاد آئے گا کہ نہج البلاغہ کے اندر بھی ایک فرمان مشابہ فرمان موجود ہے۔ بہرحال یہ روایت اللہ کے رسول سے بیان ہوئی، فرمایا منہومان لا یشبعان، دو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیراب نہیں ہوتے، دو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیراب نہیں ہوتے، طالب دنیا و طالب علم، ایک دنیا کا طلب کرنے والا اور ایک علم طلب کرنے والا۔ البتہ یہ جو نبی نے اور مولانا نہج البلاغہ کے اندر دنیا کے طلب کرنے والے اور علم کے طلب کرنے والوں کو مقابلے میں قرار دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ وہ علم والا نہیں ہے جو اپنا علم دنیا کے لیے حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو نعوذ باللہ تعالی جو علم حاصل کرے دنیا کے لیے، وہ تو وہ پہلی کیٹیگری ہو گئی، وہ تو طالب دنیا ہے۔ ایک آدمی دکان لگا کے دنیا کماتا ہے، ایک آدمی علم بیچ کے دنیا کماتا ہے، ایک آدمی علم کا بازار لگا کے دنیا کماتا ہے، ایک آدمی دکان کا بازار لگا کے دنیا کما رہا ہوتا ہے، ایک آدمی تقویٰ کا بازار لگا کے، بے ظاہر تقویٰ کا بازار، بے ظاہر علم، بے ظاہر تفسیر، بے ظاہر حدیث، بے ظاہر ذکر اہل بیت کا بازار لگا کے نعوذ باللہ تعالی وہ دنیا کماتا ہے۔ یہ دونوں طالب دنیا ہیں۔ یہ جو نبی نے فرمایا طالب دنیا و طالب علم، یہ جو طالب علم ہے یہ کون سا طالب علم ہے؟ یہ وہ طالب علم ہے جو حقیقت کا طلبگار ہے اور اپنے اندر اس حقیقت کو دیکھنا چاہتا ہے، نہ کہ اس علم کے ذریعے سے شہرتیں کمائے، دولت اور طاقت کی طرف جائے، وہ تو پھر طالب دنیا ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ دو بھوکے ایسے ہیں، دو طلب کرنے والے ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، جو کبھی سیراب نہیں ہوں گے، کبھی سیر نہیں ہوں گے، اور وہ کون ہیں؟ طالب دنیا و طالب علم۔ اب اس کے بعد کیا کریں بھائی؟ یہ جو طالب دنیا ہے یہ تو کبھی سیراب نہیں ہوگا، یہ تو ہمیشہ اپنی اس پیاس میں مرتا رہے گا، اس کی پیاس تو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ فرمایا فمن اقتصر من الدنیا علی ما حل اللہ له سلم، فرمایا کہ جو شخص مال دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے پر راضی اور قانع ہو وہ سالم رہے گا۔ تو یہ جو دنیا کی طلب ہے یہ تو وہ پیاس ہے جو نمکین پانی کی طرح منہ میں تو جاتی ہے لیکن پیاس ختم نہیں کرتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا یقیناً کہ جو لوگ سمندر کے اوپر کبھی پڑے رہ جاتے ہیں، مثلا چھوٹی کشتیوں کے اندر جن کے پاس پانی نہیں ہوتا، اور وہ یہ نمکین پانی پی لیں تو اس کے اثر میں کیا ہوتا ہے؟ یہ نمکین پانی ہلاک کر دیتا ہے انسانوں کو، پیاس نہیں بجھاتا، انسان کی پیاس اور بڑھا دیتا ہے، اور اس کی باڈی کے اندر نمک اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ بالآخر بیچارہ مظلوم مر جاتا ہے۔ یہ جو طالب دنیا یہ بھی ایسا ہی ہے، یہ دنیا طلب کرتا ہے، دنیا کو لینے کی کوشش کرتا ہے، یہ دنیا جان نہیں چھوڑتی اور بڑھا دیتی ہے اپنی طلب کو، اتنا بڑھاتی یہ ہلاک ہو جاتا ہے، بیچارہ مر جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اللہ کے نبی نے فارمولہ کیا دیا؟ فرمایا کہ یہ جو بھوک ہے یہ تو کبھی ختم نہیں ہوتی، تو تم کیا کرو؟ من اقتصر من الدنیا ما علی ما حل اللہ له، جو شخص مال دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے پر راضی اور قانع ہو وہ سالم رہے گا۔ تو تم جو اللہ نے حلال طریقے سے تمہیں دیا ہے اس پہ صبر کرو، اس پہ قناعت کرو، وہ بھی کم نہیں ہے۔ مولا کا ایک فرمان ہے جس میں فرمایا کہ اللہ کے حلال میں بڑی وسعت ہے، ہم مال کے حساب سے اگر وسعت دیکھیں تو ہاں شاید کم لگنے لگے کہ اگر میں نعوذ باللہ تعالیٰ چیٹ کرتا حرام کماتا تو وہ پیسہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا، وہ دیکھنے میں وسیع ہے، اندر سے بہت ہی گھٹا ہوا ہے، اندر سے بہت تنگ ہے، اور یہ جو کم ہے جو اللہ نے میرے لیے حلال رکھا ہے یہ دیکھنے میں شاید کم ہو لیکن اس کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس کے اوپر اکتفا کرے جو خدا نے اس کے لیے حلال رکھا ہے تو وہ تو سالم رہے گا، وہ بچ جائے گا اس مسئلے سے۔ وَمَن تَنَا وَلَهَا مِن غَيْرِ حِلِّهَا حَلَكَ إِلَّا أَن يَتُوبَ اور يُرَاجِ، اور فرمایا کہ جو اللہ نے حلال کیا تھا اس کے علاوہ کسی اور راستے سے کمائے، اور جو شخص دنیا کو غیر حلال طریقے سے کمائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا مگر یہ کہ توبہ کرے اور اموال ناحق کو واپس کرے۔ فرمایا اگر کسی نے ایسا کیا کہ جو خدا نے اس کو حلال دیا تھا، محنت کرے، مزدوری کرے، کوشش کرے، وہ تو اچھا ہے، اس کے ذریعے حلال کمائے، قانے رہے، تو یہ تو بچ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہوا اس نے کہا نہیں یہ تو حلال ہے، یہ تو کم ہے، میں تو ہر طرح سے چاہتا ہوں، ربنا آتینا فی الدنیا، اے خدا دنیا میں دے، آخرت کی پرواہ نہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر کوئی اس طرح کہے، آخرت کا ذکر نہ کرے، حسنہ بھی نہ کہے، جیسے کہ قرآن کریم فرماتا ہے بعض لوگوں کے دلوں میں آرزو یہی ہوتی ہے، زبان سے نہیں کہتے، آرزو یہی ہوتی ہے کہ بھر بھر کے ملے، صحیح ہو یا غلط ہو اس سے کوئی سروکار نہیں، تو کیا ہوگا، ہلاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ اپنی سی دنیا کی طلب میں مرے گا۔ اور ایک اور مشکل یہ ہے کہ یہ دنیا بھی اسے سکون نہیں دے گی، اس سے بھی بدبختی آنی ہے۔ تو فرمائے اختصار کرو اس کے اوپر جو خدا نے تم کو حلال سے دیا، اگر کرے گا تو بچ جائے گا، نہیں کرے گا تو مرے گا، سوائے یہ کہ توبہ کرے اور جو ناحق مال لیا تھا وہ اسے واپس کر دے۔ بھائی یہ ناحق مال واپس کرنا آسان نہیں ہے، بندے مر چکے ہوتے ہیں بعض اوقات، کوئی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، کہاں سے واپس کر سکتا ہے کوئی انسان، تو لے کیوں رہا ہے، اس کا راستہ یہ ہے کہ نہ لے اور بس اسی کے اوپر اکتفا کرے جو خدا نے اس کو حلال دیا تھا، اسی کے اندر رہے، وہ کرے گا تو بچے گا ورنہ یہ ہلاک ہوگا۔ اس کے بعد فرمائے وَمَنْ أَخَذَ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِهِ وَعَمِلَ بِعِلْمِهِ نَجَا، اور جس نے علم حاصل کیا اس کے اہل سے پھر اس پر عمل کیا وہ نجات پائے گا، وہ نجات پائے گا۔ علم حاصل کرو اس کے اہل سے، کیا مطلب بھائی، علم اگر صرف رٹنا ہے تو وہ تو ہر کتاب کے اندر موجود ہے، علم کو حاصل کرو اس کے اہل سے۔ تو جب ہم کہتے ہیں علم کا اہل کون ہے، تو ظاہر ہے علم کا اہل وہ ہے جس نے اس علم کے اوپر عمل کیا ہو، جس کی زندگی کی حقیقت اس علم کو ریفلیکٹ کر رہی ہو۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کہ جن کی حیات طیبہ ان کے علم کا مجسم نمونہ، اور ان کے ماننے والے اولیاء اوصیاء کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہو، کہ انہوں نے اپنے علم کے اوپر عمل کیا ہو، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے علم کو حاصل کرے انسان، علم کو اگر ان کے اہل سے حاصل کرے اور اس پر عمل کرے تو وہ نجات پائے گا۔ اور روایت کے آخر میں نبی نے اس بات کو فرما دیا ہدایت دینے کے لیے جو میں نے عرض کیا کہ بھائی وہ اگر کوئی دنیا کے ذریعے، علم کے ذریعے دنیا کا ارادہ کرے تو کیا ہوگا، اور فرمایا اور علم کے طلب کرنے میں وَمَنْ أَرَادَ بِهِ الدُّنْيَا فَحِيَ حِتَّةٌ، اور علم کے طلب کرنے میں جس کا مقصد مال دنیا کو کسب کرنا ہے، روایت میں صرف دنیا لکھا ہے، مال نہیں لکھا ہوا، اور جس کا مقصد علم کے ذریعے سے دنیا کمانا ہے، دنیا کو لینا ہے، تو اس کا اجر و ثواب وہی ہوگا، حظہ، میں نے فہیا حظہ۔ تو اگر کوئی شخص علم حاصل کرے اور ارادہ یہ تھا کہ علم کے ذریعے سے دنیا لے، البتہ دنیا کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہے کہ کوئی علم حاصل کرے تاکہ پیسہ لے، نہیں، بعض اوقات انسان علم حاصل کرتا ہے جس کو ہم لوگ عام عرف عام میں کہتے ہیں شو بازی کے لیے، علم حاصل کرتا ہے تاکہ چار جگہ بیٹھوں اور میں بولنا شروع کروں تو باقی لوگوں کو خاموش کر دوں، باقی لوگوں کو پتہ چلے میں اہل علم ہوں، باقی لوگوں کو پتہ چلے میری معلومات کتنی ہے، یہ سب دنیا ہے، یہ سب دنیا ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص علم حاصل کرے، ارادہ اس کا دنیا ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ برتری ہو، چاہے وہ شو آف ہو، اگر یہ ہو تو پھر اس کا نصیب یہی ہوگا۔ کیا مطلب، یعنی پھر علم کی فضیلت اسے نہیں ملے گی، علم کی ہدایت اس کو نہیں ملے گی، علم کے ذریعے جو کمالات پہ پہنچنا تھا وہ نہیں ملے گا، سب کا سب کیا ملے گا، وہ شہرت مل جائے گی، وہ دولت مل جائے گی، وہ طاقت مل جائے گی، وہ شوبازی مل جائے گی، لیکن علم کی حقیقت نہیں ملے گی۔ العلم هو نور يقذفه الله على قلب من يشاء، کاش نصیب ہو جائے، کاش نصیب ہو جائے کہ مولا چھٹے سرکار نے ارشاد فرمایا اس روایت عنوان بصری کے اندر فرمایا کہ العلم نور یغذفہ اللہ علی قلب من یشاء، علم تو وہ نور ہے جو اللہ جس کے قلب پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے. یہ قلب دل نہیں ہے، یہ قلب دماغ نہیں ہے، یہ قلب ایک فیکلٹی ہے انسانوں کے اندر جن کے ذریعے حقائق ریفلیکٹ ہوتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ اور اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کسی اور موقع پہ انشاءاللہ، اور آپ جانتے ہوں گے میں ایسی تکرار کر رہا ہوں. فرمایا علم وہ نور ہے جو خدا جس کے قلب پہ چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے. بس یہ علم حاصل کرنے کی چیز کس طرح سے ہے، یہ علم عمل کے ذریعے سے حاصل ہو پائے گا، یہ علم رٹنے سے حاصل نہیں ہو پائے گا. بس علم ایک علم وہ ہے جو رٹ کے حاصل ہوتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو انسان شروع میں تو شاید رٹتا ہے اس کو سیکھنے کے لیے، لیکن عمل کرتا ہے. جب عمل کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں خداوند متعال کی نورانیت اس کے قلب کے اوپر پڑتی ہے، اس کے نتیجے میں انسان ہدایت کے راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے، گمراہی کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنے کمالات کو حاصل کرتا ہے. اللہ کے نبی نے ہمارے لیے ان دونوں راستوں کو بیان کر دیا. ماہ مبارک رمضان ہے، اپنے نفس کے اوپر، تہذیب نفس کے اوپر محنت کریں، شب قدر سے پہلے انشاءاللہ اس پاکیزگی کو حاصل کریں جس کے ذریعے سے پروردگار اس علم کی نورانیت کو ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے انشاءاللہ. اللہ کے نبی نے ان تمام فضائل کو بیان کر دیا کہ جو علم حاصل کرنے کے اندر ہیں، اور اس تفریق کو بیان کر دیا کہ جو دنیا کو طلب کرے گا تو یہ ہوگا، اور علم کو طلب کرے تو یہ راستہ ہوگا. ایک اور روایت اللہ کے نبی سے روایت ہے، اور یہ روایت ایک اور کتاب جامع الاخبار نام کر کے اس کے اندر بیان ہوئی ہے. یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس روایت میں اللہ کے نبی نے اہل علم اور معاشرے میں اہل علم کے مقام کے اوپر ایک بہت نفیس بیان ارشاد فرمایا ہے، اور انتہائی قابل توجہ ہے. مشکل آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے، وہ یہ کہ جب سوسائٹی کے اندر ویلیوز کا پیرامڈ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے، یعنی ایک پیرامڈ یوں ہوتا ہے، بعض اوقات یہ پیرامڈ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اپ سائڈ ڈاؤن ہونے کا مطلب کیا ہے، جس کو ویلیو ملنی چاہیے اس کو ویلیو نہیں ملتی، اور جو معاشرے میں یہ حق رکھتا ہے کہ اس کو احترام ملے اس کا احترام ختم ہو جاتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ جو ویلیوز کا پیرامڈ چینج ہوتا ہے تو پھر اس کے کانسیکوئنسز بھی ہوتے ہیں، پھر بہت سارے نتائج جھیلنے پڑتے ہیں. عام لوگوں کو وہ نتائج نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کے نبی اور ان کے کلام میں بصیرت ہمیں دی گئی ہے کہ دیکھو بھائی تمہیں یہ کرنا چاہیے، اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، اور اگر خدا نہ کرے تم نے نہیں کیا تو پھر یہ ہونے والا ہے. تو مثلا فرمایا کہ طلب دنیا یہ ہے، طلب علم یہ ہے، طالب علم ایسا ہوتا ہے. اب ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ اہل علم کی طرف نہیں گئے اور اہل دنیا کی طرف گئے مثلا، یا اہل علم کو انہوں نے برکنار کر دیا. اب اس اہل علم کا مطلب عالم صرف جس کو ہم عالم کہتے ہیں وہ نہیں ہے، ہر شخص جس کے پاس حقیقت میں سے کچھ ہے وہ اہل علم ہے. اگر لوگ اہل علم کے پاس نہیں گئے اور اہل دنیا کے پاس تو جا رہے ہیں، باقی سارے کام کر رہے ہیں، تو کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایسا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا سیاتی زمان علی الناس یفرون من العلماء کما یفر الغنم من الذئب. فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب وہ اہل علم سے، علماء سے، اب میں جب علماء کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ لوگ سمجھیں علماء کا مطلب یعنی وہ جنہوں نے امامہ لگایا، جنہوں نے مثلا لباس پہنا ہوا ہے، وہ جو مشہور ہیں کہ یہ علماء، وہ بھی ہوں گے اگر اہل علم ہو واقعی، اور وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ظاہری طور پہ اس صنف کے اندر نہ ہوں لیکن علم رکھتے ہوں، عمل رکھتے ہوں، اپنے اندر پاکیزگی رکھتے ہوں، روحانیت رکھتے ہوں، نورانیت رکھتے ہوں. تو یہ کافی مشکل ہے یہ کام کہ اس کو ڈسٹنگوش کیسے کیا جائے اگر کوئی کوشش نہ کرے، لیکن اگر کوئی کوشش کرے تو خدا ہدایت دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب وہ اہل علم سے ایسے بھاگیں گے جیسے بکریاں بھیڑیوں سے بھاگتی ہیں. بھائی بھیڑیوں سے تو بکریوں کو خطرہ ہوتا ہے اس لیے بھاگتی ہیں، یہ جو لوگ اہل علم سے بھاگیں گے یہ کیوں بھاگیں گے؟ کیونکہ ان کے اندر علم سے نفرت ہو جائے گی. یہ کون سا علم ہے؟ کتابی علم نہیں ہے، یہ وہ علم نورانیت ہے، نورانیت سے نفرت ہو جائے گی، نعوذ باللہ تعالیٰ. اتنا زیادہ گناہوں کے اندر گھسے ہوئے ہوں گے کہ نورانیت سے نفرت کرنے لگیں گے, اور جو اہل نورانیت ہوں گے ان سے بھاگیں گے. تو فرمایا کہ ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا, لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب وہ علماء سے ایسے بھاگیں گے جس طرح بکریاں بھیڑیوں سے بھاگتی ہیں. جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا, اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. پھر یہ معاملہ ایسے ہی ختم نہیں ہو جائے گا. آپ ایک دفعہ اپنے لون کے اندر یہ پھول لگائیں یا وہ پودا لگائیں, اس کا بھی اثر پڑتا ہے. وہ یہ کہ بھائی آپ کی ہوا ایسی ہوگی اور آپ کا مزاج کے اوپر یہ اثر پڑے گا. یہ تو مثلاً حتیٰ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے کمروں کے اندر جو دیواروں پہ رنگ کریں گے اس کا بھی آپ کے اوپر اثر ہوگا. تو بھائی اگر کمروں کی دیواروں کا مزاج پہ اثر ہوگا اور بیڈ سیٹ کے کلر کا مزاج پہ اثر ہوگا اور جو کپڑے ہم پہنتے ہیں اس کا ہم پر اثر ہوگا, تو اگر ہم ایک خدا کی دیوی حقیقت کا انکار کریں گے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ہمیں نہیں اثر ہوگا, بہت سنگین اثر ہوگا. کیا اثر ہوگا؟ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ, جب ایسا ہوگا, ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِثَلَاثَةِ اَشْيَا, تو خدا ان کو تین مشکلات میں مبتلا کرے گا, تین چیزوں میں مبتلا کرے گا. وہ کیا ہوں گی؟ الاول یرفع البرکہ من اموالہم, تو خدا انہیں تین چیزوں میں مبتلا کر دے گا. پہلی بات, ان کے مال سے برکت کو اٹھا لے گا, ان کے مال سے برکت کو اٹھا لے گا. دوسری بات, ظالم حکمران ان پر مسلط کر دے گا, مال سے برکت اٹھ جائے گی. اب یہ مال سے برکت اٹھنے کا مطلب کیا ہے, یہ اور روایتوں نے بیان کیا ہے, ہم سب کو بھی سمجھ میں آتا ہے. مال سکون نہیں دے گا, مال گناہوں کی طرف لے کر جائے گا, اللہ سے اور زیادہ غفلت لے کر آئے گا. یہ مال آخرت کے ذخیروں میں تبدیل نہیں ہوگا, یہ اسی دنیا کے اندر غرق ہو جائے گا. فرمایا اگر تم ایک درہم حق کے اوپر خرچ نہیں کرو گے جو تمہیں کرنا چاہیے, تو تمہیں دو ناحق پہ خرچ کرنے پڑیں گے. یہ قانون بیان کرتے ہیں, روایت کے اندر ہے. تو پہلا کام کیا ہوگا, اللہ ان کے مال سے برکت کو اٹھا لے گا. دوسری بات, ظالم حکمران ان پر مسلط کر دے گا, ظلم کریں گے اور اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور تیسری بات, ایمان کے بغیر اس دنیا سے جائیں گے. اگر خدا نہ کرے ایسا ہوا کہ لوگ اہل علم کے نزدیک نہیں گئے, اور میں نے اہل علم کا مطلب عرض کیا اہل نورانیت, اہل تقویٰ, وہ جن کے اندر حقیقت ریفلیکٹ ہو رہی ہو, ان کے نزدیک نہیں گئے, تو خدا یہ تین مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا. مال کی برکت ختم ہو جائے گی, ظالم حکمران مسلط ہوں گے, اور بغیر ایمان کے لوگ دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو جائیں گے, ان کے ایمان ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ ان بلاؤں سے محفوظ رکھے اور علم کی نورانیت ہمیں نصیب کر دے کسی طریقے سے. اللہ سے دعا کرتے ہیں, خدایا تجھے واسطہ نبی کے ان پاکیزہ کلمات کا, تجھے واسطہ قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانیت کا, ہمارے قلوب کو ان کی نورانیت سے منور فرما. خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کی نورانیت کا, ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. خدایا اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری نصیب فرما, اور اس دنیا میں رہتے ہوئے وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. انشاءاللہ ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما, اور ان کی نصرت کی رام شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد واترته الطاهرين.